الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق علي على أمتي لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں اور دوستو پچھلے ہفتے وضو کے فضائل کچھ اور نماز کے فرائض کے بارے میں کچھ بیان کیا گیا تھا اور وضو کے فضائل اور وضو کا طریقہ وضو کے فرائض چار ہیں موٹے موٹے باقی اس میں سنن عمل ہے سنت یعنی سنت باقی ہاتھ کا دھونا ناک کا منہ کا یہ سنت ہے مگر وضو کے اندر سارے سنن کو ادا کرنا چاہیے وضو تب پورا ہوتا ہے اور اچھی طرح اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اکیلا فرض کو پورا کر لینا یہ کافی نہیں ہے وضو کے جتنے سنن ہیں ہم ان کو سیکھیں اور مثلا اگر ہو سکے قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا کچھ حضرات پوچھتے ہیں جی بیت الخلاء میں وضو کرنا کیسے ہے اگر مجبوری ہے تو کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو سے پہلے پڑھنا چاہیے سنت ہے کچھ امام کے نزدیک یہ ضروری بھی ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم پڑھیں گے بیت الخلاء میں تو یہ اس کی بے ادبی ہے تو اس کو ذہن میں دماغ دل و دماغ میں پڑھ سکتے ہیں اس کا تصور اتنا کافی ہے اور بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو دعا ہے اگر وہ آدھا پاؤں اندر یعنی ایک پاؤں جو ہے الٹا پاؤں پہلے رکھ دیا اور کچھ دعا باقی رہ گئی تھی وہ بھی ٹھیک ہے مثلا اگر داخل ہوتے وقت بیت الخلاء میں پڑھا اللہم انی اعوذ بکا اور اس کے بعد آپ داخل بھی ہو گئے کیونکہ جلدی تھی آپ کو تو آدھی دعا اندر آپ نے پڑھ لی من الخبث والخبائث تو یہ جائز ہے یہ صحیح ہے کیونکہ آپ نے اللہم باہر پڑھی ہے باقی اندر انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث علماء فرماتے ہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور بیت الخلاء میں یہاں کیونکہ مجبوری ہے تو آپ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دماغ میں زبان سے نہیں کیونکہ ایسے بے ادبی ہے بیت الخلاء میں وضو کرنا بہتر یہی ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں نہ کرے پھر وضو کا طریقہ ہم سیکھیں علماء سے سیکھیں بیٹھیں مذاکرہ کریں ہاتھ کا دھونا اچھی طرح اور مسواک کا استعمال کرنا جو ابھی میں نے حدیث شریف پڑھی ہے کیونکہ مسواک کی بہت زبردست فضیلت ہے 70 اس کے فائدے ہیں اور اس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ مرتے وقت حسن خاتمہ ہوگا مرتے وقت فرمایا فضائل اعمال لکھا ہے کہ تمباکو نوش کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا, اور یا کچھ لوگ انہوں نے تمباکو نوشی کی ہے, کرتے ہیں, ان کو کلمہ نصیب ہوا ہے, تو یہ شاید میں غلط بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ اس سے اور نقصان ہو, کیونکہ یہ پان وغیرہ میں تمباکو کا استعمال اکثر بڑوں نے کیا ہے اور ان کو کلمہ بھی نصیب ہوا ہے, تو اس کے باقی ہو سکتا ہے اس کے کچھ نقصانات ہوں. بہرحال مسواک ایسی سنت ہے کہ مرتے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب ہو جاتا ہے, زبان پہ آ جاتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قال لولا ان اشق علی امتی او علی الناس, حدیث پاک میں ہے, صحیح البخاری کی حدیث ہے نمبر 887, کہ اگر مجھے یہ نہ مجھے یہ اس بات کا احساس ہے کہ میری امت پر, لوگوں پر یہ بوجھ نہ ہو جائے, ورنہ میں ان کو حکم کرتا, لأمرتهم بالسواک مع كل صلاة, میں ان کو حکم کرتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو. تو مسواک ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا حکم فرماتا, تو حکم تو نہیں فرمایا مگر اس کا صرف یہ کہنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا کہنا, اس بات کا یعنی دلیل ہے, ثبوت ہے کہ مسواک کتنی اہم چیز ہے. پھر وضو ہے, اس کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا, پھر منہ کا دھونا پورا, سر کے بال سے جہاں جڑیں شروع ہوتی ہیں اور ٹھوڑی کے نیچے تک, پورا کان سے لے کر کان تک, اور داڑھی ہے تو اس کا خلال کرنا, پھر دونوں بازوں کا دھونا, اور اچھی طرح کوہنیوں کا دھونا, کوہنیوں سمیت, کوہنیاں کچھ لوگوں کی خشک رہ جاتی ہیں, پھر مسح کرنا, مسح یعنی پورا تین انگلیاں ایسے کر کے پیچھے تک, پھر آگے یعنی دونوں ہاتھ یوں آگے لے آنا, پھر کانوں کو صاف کرنا دونوں کانوں کا, یہ ایک امام کے نزدیک تو یہ باقاعدہ کانوں کا تین مرتبہ صاف کرتے ہیں, تو اچھی طرح کان اور ان کے کانوں کے پیچھے, اور پھر پیچھے گردن کا مسح الٹے ہاتھ سے, یعنی دونوں الٹے ہاتھ کر کے گردن کا مسح. ہاں مجھے پتہ ہے اذان ہونے والی, مجھے احساس ہے اس چیز کا, جزاک اللہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. پھر پاؤں جو ہیں ان کا دھونا, دائیں پاؤں کا پھر بائیں پاؤں کا, اور اس میں جو آپ کے یعنی کہ ٹخنی ہیں ان کو اچھی طرح یعنی دھونا, خشک نہ رہ جائے, اور ایڑیاں ان کا اچھی طرح صاف کرنا اور ان کو یہ خشک نہ رہ جائیں, تو وضو کو اچھی طرح کرنا, اور پھر نماز کے فرائض ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں, تو وہ کہہ دو بیان کے. کچھ ہفتے پہلے یہ میں نے بات عرض کی تھی کہ نوافل کو ہمیں لمبا کرنا چاہیے, طویل کرنا چاہیے, اور اس میں لمبی لمبی صورتیں وہ زیادہ افضل ہیں. دیکھو فرض نماز با جماعت پڑھنا اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے, یہ سب سے اسلام کے اندر سب سے بڑی عبادت ہے, اور نوافل بے شک آدمی ساری رات پڑھتا رہے, میں اس کی اصلاح کر رہا ہوں اس بات کی کہ ساری رات آپ نوافل کو ادا کرتے رہیں, لمبی لمبی صورتیں پڑھتے رہیں, لمبا رکوع سجدہ کرتے رہیں, مگر فجر کی دو رکعت فرض جو ہیں اس سے زیادہ افضل ہے پوری رات کی نفل سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ نوافل کو لمبا کرنا وہ زیادہ فضیلت ہے، اس میں زیادہ فضیلت ہے بنسبت کہ ایک آدمی اپنی فرض نماز کو لمبا کرے۔ تو نماز کو شارٹ، فرض نماز جماعت کو شارٹ رکھنا یہ زیادہ افضل ہے، اور نوافل کو لمبا کرنا وہ زیادہ افضل ہے، وہ افضل ہے۔ اور مگر اہمیت تو نماز کی زیادہ ہے، فرض نماز جماعت کے ساتھ اس کا زیادہ، اس کی زیادہ، سب سے زیادہ افضل یہ چیز بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی، میں تو اس کی صرف اصلاح کر رہا ہوں میری اپنی بات کا، کہ نوافل کا اتنا لمبا پڑھنا، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ مائدہ، پھر رکوع بھی اتنا لمبا، پھر اس کے درمیان میں کھڑے ہونا، یہ رکوع کے اور سجدے کے درمیان جو ہم کھڑے ہوتے ہیں قوما، تو یہ کھڑے ہونا نوافل کے اندر لمبا، اور اس کے اندر پڑھنا ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن و شکر، یہ سارا اس میں آتا ہے نوافل کے اندر، فرائض کے اندر نہیں۔ فرض کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اجازت ہے، مگر امام کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ پڑھتا رہے اور پیچھے لوگ بچارے پریشان ہوتے رہیں۔ اسی طرح سجدوں کے درمیان میں نوافل کے اندر پڑھتے رہیں جو پڑھنا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، تو یہ ساری چیزیں آپ نوافل میں پڑھیں گے۔ آگے چلیے، ستر کے بارے میں پچھلے ہفتے بات کی تھی، ستر کے بارے میں، اور ایک ذہن میں بات آئی، ستر جو ہے مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک بتایا گیا تھا، اب یہ نماز کے اندر ویسے بھی کچھ لوگوں کا ستر انفارچونیٹلی پیچھے ان کی جو ٹراؤزر ہوتی ہے، پتلون ہوتی ہے، یا کوئی بھی ہے ان کی ٹراؤزر، وہ اتنی نیچے ہو جاتی ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے پٹھ نظر آتی ہے، اور ان کی جو بنین ہے یا جو بھی ہے ان کا اوپر کا سویٹر ہے اوپر ہو جاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ اپنے سائز کا ٹراؤزر لیں اور بیلٹ باندھ لیا کریں اوپر، کیونکہ یہ اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ان کا وزن زیادہ شاید ہو گیا اور ٹراؤزر جو ہے ان کی جو پچھلی تھی وہ پہن رہے ہیں وہ چھوٹی ہو گئی ہے، تو اکثر یہ پرابلم ہو جاتا ہے کہ وہ نیچے ہو جاتی ہے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں ماشاءاللہ وہ نماز کے لیے جب آتے ہیں، یا ویسے ہی ان کی سویٹر اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ کافی نیچے چلے جاتا ہے، قمیض ایسی ہوتی شرٹ، مگر یہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد کے اندر بھی ہو جاتا ہے ایسے، اور اچھا نہیں لگتا کہ شرم آتی ہے کہ ایسا آپ کے سامنے کوئی نمازی ہو، وہ رکوع میں جا رہا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے پٹھ آدھی نظر آ رہی ہے۔ اگر تین مرتبہ سبحان اللہ، کیونکہ یہ ستر فرض ہے، یعنی فرض ہے، یہ فرائض ہے، جیسے میں نے پچھلے ہفتے سمجھایا تھا کہ قبلہ رخ ہو کر آپ نے نماز نہیں پڑھی، بعد میں آپ کو یاد آ گیا، پتہ چلا کہ اس طرف نہیں تھا، وہ نماز ہو گئی، مگر آپ کا وضو نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھ لی، بعد میں خیال آیا کہ او ہو میرا وضو نہیں تھا، تو آپ کو وہ دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی وضو کر کے۔ اسی طرح ستر کا ہے، اگر آپ کی ستر کوئی بھی حصہ جو سارے آئمہ کی نزدیک ہے، وہ جو ہے ناف کا ڈھانکنا، گھٹنوں کا کچھ کے نزدیک نہیں ہے، تو یہ ستر جو ہے اس میں سے جتنا حصہ ہے، اگر یہ سبحان اللہ تین مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار، یعنی مدت، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک وہ ننگا رہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی، اس کو بھی نماز دہرانی پڑے گی، کیونکہ اس نے گویا کے ننگے ہو کر نماز پڑھی ہے، سمجھ گئے بات، گویا کے، کیونکہ اس نے اس کی ستر ننگی ہو گئی ہے۔ اب کچھ ایسی صورتیں فقہا نے لکھی ہیں فقہ میں کہ اگر بدن کے کپڑے نہ ہوں تو کیسے نماز ہوتی ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہے لکھا ہوا ہے فقہا نے کتابوں میں، کہ اس میں اور ایسی ایک جماعت کے ساتھ ہوا تھا، وہ بیچارے کوئی افریقہ کے جنگلات میں گئے، تو انہوں نے ان کو یہ سزا دی، استغفر اللہ، حالانکہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، مگر انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی، ان کے وہ کپڑے اتار دیے، پھر ان کو نماز پڑھنی پڑی، ان میں سے ایک عالم تھا، اس نے کہا کہ اب، کہتا اس وقت میں مجھے یاد آیا کہ ہم نے وہ جو فقہ کے اندر مسئلہ پڑھا تھا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے اس حالت میں، اللہ ان کو ہدایت دے. تو بہرحال یہ ستر جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے. عورتوں کا ستر کیا ہے؟ عورتوں کا ستر اماموں کے آئمہ کے نزدیک ڈفرینٹ ہے. احناف کے ہاں اور ہے, شافی مالکی حنبلی کے ہاں اور ہے, مختلف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ملکوں کے اندر, سعودی وغیرہ یا اور کچھ ممالک ایسے ہیں, عرب ممالک, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو عورت اس کا ستر جو ہوتا ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک, اور یعنی کہ پاؤں کی انگلیوں تک آگے, اور حتیٰ کہ ہاتھ بھی ان کے ڈھکے ہوتے ہیں, ڈانکے ہوتے ہیں, یعنی ناخن بھی اور آنکھیں بھی. ایک یہ ہے امام کے نزدیک. ایک امام کے ہاں یہ ہے کہ مکمل عورت پورا ہی ستر ہے, وہ پردہ ہے اس کا, آنکھیں بھی ہیں اس میں, ہاتھ بھی ہیں, اس لیے وہ دستانہ پہنتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا دستانہ پہنتی ہیں, ہاتھ بھی نہیں ان کے آپ دیکھ سکتے. ان کے ہاں اتنی سختی ہے کہ امام کے نزدیک, امام مالک ہیں یا احمد بن حنبل ہیں, ان کے ہاں اتنی سختی ہے کہ ان کا ہاتھ بھی ننگا نہیں ہو سکتا کسی مرد کے سامنے, سبحان اللہ. اور آنکھوں کو بھی وہ, یعنی ان کے اوپر بھی پردہ ہوتا ہے. کچھ آئمہ کے نزدیک آنکھوں کو آپ یعنی ننگا یعنی دیکھ, یعنی ان کے اوپر پردہ ڈالنا ضروری نہیں ہے, ہاتھوں پہ پردہ نہیں ضروری یا پاؤں پہ, یہ مختلف ہے. اپنے اپنے علماء سے ان کو سیکھیں. مگر عورت کا ستر جو ہے اس کے بال تو ہیں, اس میں تو کوئی کسی کا اختلاف نہیں ہے, بال ہے پورا جسم کا, ایسے ڈانکنا کہ ظاہر نہ ہو اس کا ستر, ظاہر نہ ہو, قرآن پاک میں جو فرمایا. اور عورت کے لیے سب سے زیادہ افضل ترین جو عبادت ہے اللہ کے بعد, اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد, اور وہ ہے خاوند کی بات کو سننا, خاوند کے مطابق چلنا, اس کی بات کو سننا. نفل روزہ نہیں رکھ سکتی عورت جب تک خاوند نہ اس کو اجازت دے. تو عورت کا ستر ہے ایک زبردست ہے, وہ گھر کے اندر رہتی ہے, اس کی نماز ایک کونے کے اندر, گھر کے کونے کے اندر پورا ڈھانکے جسم, اس کی نماز بھی الگ, اس کا ستر بھی الگ, وہ اس کی افضل ترین نماز ہوگی. اگر وہی عورت باہر نکلے گی گھر سے مسجد جائے گی, اس میں اس کو وہ فضیلت نہیں حاصل ہوگی. نماز تو اس کی ہو جائے گی مگر وہ فضیلت نہیں ملے گی. تو عورت کو وضو کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ سر کے یعنی بال ننگے نہ ہوں, ڈھانکے اپنے آپ کو ڈھانکے رکھنا. بلکہ ہماری بڑی عورتیں جو تھیں وہ تو ایک چادر ان کی اسپیشل ہوتی تھی, جب نماز کا وقت ہوتا وہ پوری اوپر چادر لے لیتی نماز کے وقت. تو یہ عورت کا یہ ستر ہوتا ہے. کچھ احادیث میں اس کے ضمن میں بات آتی ہے, کچھ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو رسول تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اگر فرمایا اگر ہوتا کوئی, ابو بکر کے بارے میں کیوں نہیں فرمایا حالانکہ ان کی شان زیادہ تھی, تو عمر کے بارے میں کیوں فرمایا؟ فرماتے ہیں اس لیے نہیں کہ عمر کا درجہ زیادہ تھا, عمر کے اندر وہ صفات تھی انبیاء علیہ السلام والی. اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا, کہ عمر کی اتنی شان تھی کہ اس کی بہت ساری انہوں نے باتیں ایسی کی جو قرآن پاک کی آیات بن گئی. ان کے اندر ایسی صفات اور خصلتیں تھیں جو انبیاء علیہ السلام جیسی تھی. تو فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. مگر یہ بات صرف کہہ دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ دی کہ اگر ہوتا ایسے, اس کا مطلب ہے کہ ہوا نہیں ہے اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فضیلت نہیں ہے. ایسے نہیں, ایسے تو نہیں ہے. آپ کے کہنے کی وجہ سے وہ بات کتنی اہم ہو گئی کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی کہ آپ کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا. لو فرمایا اگر. اور ابھی جو میں نے حدیث شریف پڑھی شروع میں, اس میں بھی فرمایا آپ نے لولا مسواک کے بارے میں, اگر میں یہ سمجھتا کہ بوجھنا ہوتا میری امت پہ تو میں مسواک کو ہر نماز سے پہلے ضروری کر دیتا, اس کا حکم دے دیتا. تو جیسے مسواک ہے اس کی فضیلت کتنی ہے کہ آپ نے اس کا حکم نہیں دیا اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا لو اگر, تو یہ آپ کا فرما دینا لو اگر, اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانِ إِلَّا قَلِيلًا, اگر اللہ پاک کا فضل تم پر نہ ہوتا, اس کی رحمت نہ ہوتی, تو تم شیطان کی یعنی اس کی پیروی کرتے مگر بہت کم. تو جب یہ لفظ آ جاتا ہے لو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ ایک دل کے اندر, میرے دل کے اندر ایک خاص جگہ ہے, اگر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ بستے ہیں, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہیں, ورنہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پہ رکھتا, یہ ابو بکر کی شان ہے. مگر ایسے ہو نہیں سکتا کہ وہ جگہ صرف اللہ کی ہے, وہ ابو بکر کے لیے نہیں ہے. مگر اس سے یہ نہیں مراد کہ اب ابو بکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو جہاں پہ قرآن پاک میں حدیث میں لو کا لفظ آیا ہے, لو اگر, اس کی فضیلت اپنی بہت بڑی فضیلت بن جاتی ہے کہ اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, اگر میرے دل کے اندر میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ رکھتا ہوں, وہ خاص جگہ, مگر وہاں اللہ بستے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی یہی فرمایا, مسواک کے بارے میں یہ فرمایا, اور بے شمار ایسی احادیث ہیں. اسی طرح فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس حدیث کا آگے دوسرا حصہ, فلا تفعلوا, آپ نے فرمایا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله, آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا, مگر اگر میں حکم کرتا, اگر یعنی لو كنت, اگر ہوتا اللہ کے علاوہ سجدہ, لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها, تو میں عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی. والذی نفس محمد بیدی, اور جس کے قبضے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی جان ہے, یعنی اللہ پاک, لا تؤدی المرأة حق ربها حتى تؤدی حتى زوجها, کہ عورت اللہ پاک کا پورا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے مرد کا حق نہ ادا کر لے. اب اس میں جو سجدے کے بارے میں فرمایا, اب عورت کہتی ہے کہ اگر حکم ہوتا, حکم تو نہیں ہے نا, حکم تو نہیں ہے, اگر ہوتا, فرمایا نا لو کنت آمرا احدا, اگر ہوتا سجدہ, ان یسجد لغیر اللہ, اگر اللہ پاک کے بعد کسی کو سجدہ ہوتا تو وہ عورت کو کہا جاتا کہ اپنے خاوند کو کرتی. اب یہ حدیث جو ہے یہ ہے حسن اور صحیح حدیث ہے, کچھ نے فرمایا حسن ہے. اب ایک عورت کہتی ہے جی یہ تو اگر ہے, آپ نے فرمایا اگر مجھے میری امت پہ بوجھ نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دیتا, اس کا مطلب مسواک کی کوئی اتنی فضیلت نہیں ہے, نہیں ہے, کیونکہ فرمایا اگر, اسی طرح فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے, فرمایا اگر میرے دل میں اللہ نہ ہوتے تو ابو بکر ہوتے ہیں, فرمایا اگر سجدہ ہوتا اللہ کے بعد تو عورت کو ہوتا کہ وہ اپنے مرد کو کرتی. اس بات کی یہ دلیل ہے کہ یہ اتنا بڑا حق ہے مرد کا عورت پہ کہ صرف سجدہ باقی ہے. اب یہ عورت کی شان ہے, وہ کہتی ہے کہ جی میں تو, یہ تو اگر ہے, ہوا تو نہیں ہے نا, مگر فرما دیا کہ جب تک حدیث پاک کی اگلی آیت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ اپنے مرد کا پورا حق ادا کرے گی تو اللہ کا حق ادا کرے گی. تو عورت کا ستر, اس کا گھر, اس کی نماز, اس کی فضیلت, اس کو سمجھنا چاہیے کہ میری نماز کی فضیلت. اب عورت کا اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد کے اندر نہیں, عورت کا اعتکاف گھر کے ایک الماری کے اندر کرنا چاہیے, بلکہ اس کو ایک کونے, ایک کمرہ اس کے لیے وقف ہونا چاہیے, ایک کمرے کے اندر اگر ایک کونہ ہے وہاں. عورتیں بھی کرتی ہیں اعتکاف گھروں کے اندر. مجھے یاد ہے پرانے زمانے کے اندر, یہ اب تو یہ رواج ہی کچھ ختم ہو گیا, یہ قیام علامات قیامت ہے کہ کچھ چیزیں جو حلال ان کو حرام, حرام کو حلال, یہ علامات قیامت ہے. ایک پرانے زمانے کے اندر عورتیں اعتکاف پہ بیٹھتی تھیں تو گھروں میں ہم نے خود دیکھا, خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھر کے اندر جو کبڈ ہوتا ہے نا, الماری, उसके अंदर बैठती वो इतकाफ के लिए। घर के कब्र, हालांकि इजाजत है कमरे के अंदर बैठ सकती है औरत, अगर एक कमरा है कमरे के कोने में वो चादर लगाकर या वैसे भी बैठ सकती है, इजाजत है औरत को इतकाफ करने की घर में। ऐसे अब ये रमजान मुबारक के अंदर जो आखिरी 10 अय्याम है, औरतें भी घरों के अंदर इतकाफ कर सकती है, करना चाहिए, क्योंकि औरत की तो ये शान है कि वो तो 70 वलियों से भी आगे निकल जाती है। तो औरत का तो बहुत मकाम है। अब ये औरत का 70 जो है उसका घर है, उसकी नमाज, उसका वुजू, पूरा 70 है। मगर बाहर निकलना, मस्जिदों में जाना, बाहर निकलना, पता नहीं कहां तक औरत पहुंच गई है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये सारा कुछ अल्लाह माफ़ फरमाए। तो औरत की फजीलत उसके घर में है, उसका 70 यही है। और आखिरी में बात, ये अजीब बात करता हूं आपको, अब ये सारे मसाइल जो हम सीखते रहते हैं कुरान से, हदीस से, जो मैंने आयत शरीफा पढ़ी है कि वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतु, अगर अल्लाह पाक का फजल ना होता, उसकी रहमत ना होती, लत्तबअतुश शैतान, तो तुम शैतान की पैरवी करते, इल्ला कलीला मगर थोड़े। ये तो अल्लाह पाक का फजल था, उसकी रहमत थी कि तुम राह रास्त पे हो, उसका फजल है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल और रहमत है तुम पर कि तुम राह रास्त पे हो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही वजह से पूरी दुनिया के अंदर हिदायत है, रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी वजह से तो हम जन्नत जाएंगे। जन्नत का रास्ता हमें दिखा दिया उन्होंने, हमें अल्लाह की पहचान दिखा दी, अल्लाह की मारिफत, अल्लाह कौन है हमें रसूलुल्लाह सल्लम ने सिखाया। और फिर उसके बाद आने वाले जिनको हम भूल जाते हैं, जिसको हम फसादी कहते हैं, उलमा, यकीन करिए उलमा जो काम कर रहे हैं वो हमें जहन्नम से बचा रहे हैं, मगर हम इस चीज का एहसास नहीं करते। अब ये छोटी सी बातें लगती हैं, मगर यकीन करें कुछ ऐसी बातें जो हम खुद अपना फैसला कर देते हैं और वो जहन्नम की तरफ हमें लेकर जा रही हैं, मगर आलम बताता है कि देखो ऐसा ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, तुम जहन्नम से बच जाओगे। मसलन यतामा का मसाइल है, यतामा के कुरान पाक के अंदर यतामा के मसाइल हैं, यानी यतीमों के मसाइल, कि उनकी विरासत को कैसे तकसीम किया जाएगा, उसका क्या तरीकाकार है, विरासत को किस तरीके से तकसीम किया जाएगा। अब आगे फरमाया, अल्लाह पाक फरमा रहे हैं वतिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की, यानी ये कायम की हुई है ये चीजें, ये बात ऐसी नहीं है, ये फराइज में से है, फरीज़तम मिन अल्लाह, ये बहुत अहम चीजें हैं। अब अगर एक आदमी अपनी मर्जी के साथ या अपनी समझ अकल के साथ मिरास की तकसीम करना शुरू कर दे, या कोई बिजनेस मामला करे और समझे कि मैं सही कर रहा हूं, हो सकता है कि वो किसी यतीम का माल खा के इन्नल्लज़ीन याकुलूना अमवाल अल्यतामा का मिस्ताक बन जाए, ज़ुल्मन, यानी किसी यतीम का माल खा ले, और हो सकता है गलती से खा ले, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, उसने अपने जहन्नम का आग अपने पेट में डाल दिया, यानी जहन्नम की आग, हो सकता है ऐसे वो कर ले, गलती से भी हो सकता है, लाइल्मी की वजह से भी हो सकता है। तो अब यहां पे जब उलमा आएंगे, आपको उलमा सिखाएंगे, तो उलमा आपका बहुत ज्यादा एहसान कर रहे हैं आप पर, कि आपको वो जहन्नम से बचा रहे हैं, उन्होंने आपको जहन्नम से बचा लिया, बहुत बड़े अदाब से बचा लिया। एक आदमी वुजू के बगैर उसने नमाज पढ़ ली, उसने पूछा ही नहीं एक आलम से कि मैंने नमाज पढ़ी है, मैंने ये, मुझसे गलती होगी, उसने पूछा नहीं है। अब वो पूछ लेता है, उसके पूछने की वजह से, उसके पूछने की वजह से वो जहन्नम से बच जाएगा। तो उलमा रहमत है, फसाद नहीं है। उलमा ने लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाया, जहन्नम का नहीं, जहन्नम से बचाया है, जन्नत का रास्ता। और जो मैंने पहले बात फरमाई थी हफ्ता पहले, कि कुछ ऐसे हैं जो फसाद हैं, मगर वो उलमा हक नहीं हैं, वो तो उलमा सू हैं जिन्होंने फसाद फैलाया हुआ है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उलमा हक हैं जो लोगों को जन्नत का रास्ता दिखाते हैं, कि भाई ऐसी अपनी नमाज को सही कर लो। अगर वो ना हमें बताते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हिदायत ना देते, यानी हिदायत का मतलब हमें सिखाते ना, तालीम ना देते, फिर बाद के आने वाले इमाम और बाद के आने वाले उलमा ना हमें बताते, ये तो उनका एहसान है, अगर ना बताते तो हम तो जहन्नम में चले जाते हैं, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह पाक ने फरमाया वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुश शैतान इल्ला क़लीला, جو کہا گیا سنا گیا اللہ پاک اس کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والین البلاغ سنت ادا کرنے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ
اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حتى ربها حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قطب لم تمنع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فيا معشر المسلمين قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان عباد الله رحمكم الله عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وجل وأتم وأهم اکبر صفوں کو درست فرما لیں مل مل کر کھڑے ہو جائیں ساتھی پیچھے جو ان کو جگہ مل جائیں اپنی ایڈیوں کو وائٹ لائن پہ رکھ لیں
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.